السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. عجز کے درس میں ایک ہی آیت کی تلاوت کی گئی، یہ سورۃ الزمر کی 21st آیت ہے، لیکن بڑی جامع آیت ہے اور جس میں بہت سے فوائد ہیں، اور اس کی چند الگ طریقوں سے تفسیر کی گئی، اور ہر جس کسی طریقے سے تفسیر کی جائے اس کے الگ فوائد ہیں. یہ بھی قرآن کا ایک کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو ایسی بہت سی آیتیں جس کا ایک ہی معنی ہے، لیکن ایسی بھی آیتیں جس کے مفسرین نے متعدد معنی نکالے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو جب قرآن اتارا تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی تھا کہ قیامت تک ہر آدمی کیا سوچے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مفسر بھی پیدا کیے جس کے ذہن میں یہ معنی آیا کہ آیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور بعض جس کی تحقیق میں یہ آیا کہ آیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس قسم کی آیت ہے کہ جس کے الگ معانی مفسرین نے نکالے اور اس کے اعتبار سے الگ الگ فوائد ہے. تو ایک تفسیر سے ہم شروع کرتے ہیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے. اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرنا، اور قدرت کیوں بیان کرنا اور کس پر قدرت بیان کرنا. تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھ لیجئے کہ گزشتہ چند دروس میں جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں سے پہلے موت اور اس کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے. اس کے لیے بھی ظاہر ہے وہ بڑی، اس کے لیے بھی تو یہ جاننا ضروری ہے، اور یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ، یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑے قادر ہے. تو اس کے بعد اس پر جو اللہ کی قدرت ہے وہ بھی اس آیت میں ہے. پھر اس کے بعد جہنم اور جنت کا ذکر آیا، اور خاص انداز سے ذکر آیا. جہنم میں جو جہنمی لوگ ہیں ان کا کمرہ کیسا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ آگ کا ایک کمرہ اللہ ہماری حفاظت پائے, ایسا ہوگا جو ان پر گھیر لیں گے. تو اس کے لیے بھی قدرت چاہیے. یہ دنیا میں تو یہ تو ہمارے اعتبار سے ممکن بھی نہیں ہے. تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ مومن تو ظاہر ہے مانے گا کہ اللہ کی قدرت ہے, لیکن ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. تو اس پر اللہ کی جو قدرت کیا ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے کہ آگ تو عموماً ایسی چیز جو اوپر ہی جاتی ہے, آگ کی فطرت اوپر جاتی ہے, لیکن آگ کو اس طرح بنانا کہ آدمی کو ہر طرف سے گھیر لے کمرے کی طرح, فطرت اوپر جانا, لیکن اس پر اللہ کی اللہ کو قدرت حاصل. اس آیت میں بھی اس کا بیان ہے. پھر جنت کے کمرے کا ذکر آیا, اور اس میں بھی بڑی عجیب باتیں تھیں کہ کمرے ہوں گے جن کے اوپر کمرے. اور پھر تفسیر میں بعض حدیث کی روشنی میں ہمیں نے بیان کیا کہ ایک تو یہ کہ کمرے ایسے بھی ہوں گے کہ یہاں چند کمرے اور بہت اونچے دوسرے کمرے, یعنی ایسا نہیں کہ یہاں سے وہاں کوئی سٹرکچر کوئی عمارت ہے جو ان کمرے کو اوپر رکھ رہی ہے, ایسا نہیں, وہ کمرے خود ہی گویا کہ ہوا ہی میں ہے. پھر یہ کہ اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ جنت کی جو نہریں ہیں وہ اللہ کی قدرت سے, ہر پانی تو اپنی جگہ پر بہتا ہے دنیا میں, اور وہ بھی نیچے بہتا ہے, جہاں کہیں پانی بہتا ہے تو کہیں تھوڑا بہت وہ نیچے کی طرف ہی ہوگا. اگر کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سپاٹ زمین ہے یا نہر بہ رہا ہے, لیکن سپاٹ زمین نہیں ہوگی, کچھ نہ کچھ نیچے جا رہی ہوگی زمین, اسی لیے پانی اس طرف بہ رہا ہوگا. تو پانی بھی نیچے بہتا ہے, لیکن وہاں بیان ہوا کہ جنت کے وہ ان میں سے ہر کمرے کے پاس جنت کی نہریں ہوگی, یعنی جنت کا نہر وہاں پہنچ جائے گا جہاں کہیں کمرہ ہو. تو اس میں بھی اللہ کی قدرت کے عجائب ہیں. تو ان سب پر دلیل کے طور پر اس آیت میں آ رہا ہے. اور دلیل کس طرح ہے؟ دلیل اس طرح ہے کہ ہر آدمی کی فطرت ہے کہ جو کچھ اسے اپنے آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے, دیکھنے سے یا سننے سے یا سونگھنے سے, لیکن زیادہ تر دیکھنے اور سننے سے معلوم ہوتا ہے. تو جو آدمی کو معلوم ہوتا ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے, اور ہم میں سے ہر ایک کرتے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے, مثال کے طور پر جو ہمیں نظر آیا تو ہم صرف اتنا علم حاصل نہیں کرتے, اس پر مزید غور کر کے اس کے یہ ہم نے یہ دیکھا تو اس کے نتیجے میں ہمیں اور کیا معلوم ہوا, وہ خود بخود ہم کرتے. آسان ہی سی مثال لوں, یہاں نکلے مسجد سے اور دیکھا کہ دھواں سموک کہیں سے اٹھ رہا ہے, تو نظر آ رہا ہے دھواں اور سموک, لیکن آدمی کا ذہن کام کرے گا اور ساتھ ساتھ اس کو کیا علم حاصل ہوگا کہ کہیں کچھ آگ لگی ہوئی ہے, یہ آدمی کی فطرت ہے. دوسری مثال دے دوں, آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی چلا رہا ہے تو اور عام یہی راستہ گھر کا راستہ ہے, مثلا میرا راستہ ہے قبرستان کے راستے سے گزرتا ہے, اور میں نے دیکھا کہ آج وہاں ایک ٹریفک لائٹ لگی ہوئی ہے, وہ جو عارضی طور پر لگاتے ہیں کچھ کام کرنے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے کچھ زیادہ تاخیر ہوگی. اب دیکھا تو میں نے آج ہے, لیکن میرا ذہن کام کرے گا, اور کل بھی مسجد آنا ہو تو میں سوچوں گا کہ وہاں عارضی ٹریفک لائٹ تھی تو بظاہر آج بھی یہی, آج میں نے نہیں دیکھی لیکن ذہن کام کرتا ہے کہ آج بھی یہی ہوگی, تو چلو کچھ اور راستہ لے لوں تاکہ آسانی ہو, تاکہ تاخیر نہ ہو. تو یہ ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے کہ کچھ دیکھتے لیکن صرف اتنا علم حاصل نہیں کرتے, اتنی سمجھ حاصل نہیں کرتے, اس پر بہت کچھ اور سوچتے اور بہت کچھ اور علم حاصل کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ایسے ہی کر رہے ہیں کہ اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے, ہمیں تو یقین ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا اسے کہ ابھی تک ہم نے جنت نہ دیکھی, جہنم نہ دیکھی, کسی کا دوبارہ زندہ اٹھایا جانا دیکھا نہیں, تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن اللہ کی قدرت کی ایک چیز یہاں بیان ہوئی جو ہمیں نظر آتی ہے, اور اس کو دیکھ کر اگر آدمی تھوڑا بہت سوچے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اب وہ کیسے ہے وہ دیکھیں.
الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پہلی بار اتارا مطلب ہے کہ اتارتے رہتے ہیں، فسلكه ينابيع في الارض، پھر اس کو پیرو دیا، اس کو داخل کر دیا زمین میں چشموں کی شکل میں، چشمے، تو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین کے اندر داخل کر دیا، اور پھر زمین کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے جہاں سے چشمہ ابلتا ہے نکل آتا ہے وہاں اس کو پہنچا دیا اور چشمے سے نکل آتا ہے، پہلا حصہ یہ. اب اس میں بھی قرآن جو ہے چند الفاظ میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے، یہ قرآن کا سٹائل ہے، تو اس میں بھی اللہ کے قدرت پر بہت سی نشانیاں ہیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں تو وہ پانی پہلے اوپر جاتا ہے، آسمان میں جو پانی آتا ہے وہ بادل سے نکل آتا ہے، اور یہ بادل سے پانی کہاں آتا ہے، وہ زمین ہی سے اٹھتی ہے، زمین گرمی کی وجہ سے وہ پانی بھاپ کی شکل میں اوپر چلتی ہے پھر جمع ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ پانی کی فطرت ہے نیچے جانا، ہم میں سے ہر ایک نے دیکھا، اب گلاس ہی کو الٹا کر دو دیکھو کیا ہوتا ہے، پانی نیچے جاتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کی پہلی نشانی کہ پانی اوپر جاتا ہے. اب کتنا پانی اوپر جاتا ہے، تو سائنسدان آزاد نے لکھا ہے کہ ایک بادل میں 1000 ٹن کے پانی بھی ہو سکتے ہیں، ایک بادل میں 1000 ٹن کے پانی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے، لیکن بکثر ایسا ہوگا کہ ایک ہی بادل ہوگا اس میں 1000 ٹن کے پانی. تو آپ خود سوچیں کہ انسان کو اگر 1000 ٹن کی کوئی چیز اوپر، 1 میٹر اوپر لے جانا ہو تو کتنی طاقت اس میں چاہیے، کتنی مشین چاہیے، کتنی انرجی چاہیے. یہ پانی اللہ تعالیٰ اوپر لے جاتے ہیں، اوپر 1 میٹر، 1000 میٹر اوپر لے جاتے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی چیز 1 میٹر 10 میٹر اٹھانی ہے تو کتنی مشینیں جمع کر، اس کی وجہ سے کتنی آواز ہوگا، کتنا شور ہوگا، کتنا ڈسٹرپشن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کوئی بھی کسی کچھ بھی شور نہیں، کسی کی زندگی میں کوئی بھی خلل ڈسٹرپشن نہیں ہوتا ہے. پہلا حصہ یہ، 1000 ٹن اوپر چلے گئے، اتنا زیادہ پانی پھر ایک بادل میں جمع ہوتا ہے اور وہ اوپر رہتا ہے، پانی کی فطرت نیچے نہ، لیکن وہ بادل اوپر رہتا ہے، اوپر رہتا ہے، اور صرف اوپر رہتا نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آہستہ چلتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اوپر رکھتے اس کو جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کو پہنچانا ہے، وہاں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اب اس پانی کی اس جگہ میں ضرورت ہے تو اس کو پہنچانا ہے، لیکن پہنچانے کی دو شکلیں ہیں. پہنچانے کی ایک شکل تو یہ کہ ایک ساتھ پورا گر جائے، اب 1000 ٹن کے پانی تو وہ پورا ایک ساتھ گر جائے تو آپ خود سمجھ لیں کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے طریقے سے پہنچا دیتے کہ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں. ہاں کبھی اللہ تعالیٰ کا اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے اس طرح اس مقدار میں اتارتے ہیں کہ نقصان ہو، ورنہ عام طور پر نقصان ہوتا ہی نہیں، بلکہ آدمی بارش میں بالخصوص، ہم تو چونکہ ٹھنڈے ملک میں رہتے اس سے ہمیں بارش کی وجہ سے زیادہ ٹھنڈک سے بچتے، لیکن جو لوگ گرم ممالک میں رہتے جب بارش ہوتی تو اس سے اتنا سکون ملتا ہے. تو وہ 1000 ٹن کے پانی یا اس سے بھی زیادہ وہ نیچے لے آنا ہے، وہ بھی بغیر کوئی کسی شور کے، اس طرح کہ کسی کو نقصان نہ ہو. تو یہ پورا حصہ. اب یہ اتنا زیادہ پانی زمین پر پہنچ گئے، لیکن ہم نے عرض کیا ابھی کہ ایک ہی بادل میں اتنا زیادہ پانی ہو سکتا ہے، تو اگر وہ اتنا زیادہ پانی زمین ہی پر رہے تو پھر بہت زیادہ نقصان. تو اللہ تعالیٰ نے اسٹوریج کا بھی انتظام کر دی کہ وہ زمین میں خود بخود چلا جاتا ہے، زمین میں خود بخود چلا جاتا ہے، زمین میں خود اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا کہ اندر سٹور کرتا ہے، کر سکتا ہے، زمین میں اندر چلا گیا. وہ تو انسان جو ہے زمین کے اوپر ٹالمک لگاتا ہے وغیرہ وغیرہ, جس کی وجہ سے کبھی زمین کے اندر چلے جانے میں خلل ہوتی ہے. ورنہ جو اللہ تعالیٰ کی جو خود کی بنائی زمین, اس میں بہت آسانی سے وہ پانی اندر چلا جاتا ہے, بہت آسانی سے وہ پانی اندر چلا گیا. لیکن اب اس پانی کو اس پانی کا مقصد تو ہے کہ انسان جانور کو فائدہ پہنچے, انسان کو فائدہ پہنچے, تو اندر چلے جائے تو اس کا اور وہاں رہے تو کیا فائدہ. تو پھر اندر چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ان جگہوں پر منتقل کرتے جہاں کنواں ہے, جہاں چشمہ ہے, تاکہ وہ پانی نکل آ سکے اور وہاں سے انسان فائدہ اٹھا سکے. تو پانی نکل آتا ہے کنویں میں, کوئی نہر میں, لیکن کبھی پانی چشمے کی شکل میں نکل آتا ہے, اور وہ تو اور زیادہ عجیب ہے, اس لیے کہ وہ پانی جس کی فتنہ نیچے جانا تھا, اب وہ چشمے سے ابل کر نکل آ رہا ہے. اور دوسری عجیب بات, وہ پانی جو جب اندر گیا تو بالکل ٹھنڈا تھا, اور بہت سے چشمے آئے تھے کہ نکل آتا ہے تو بالکل گرم ہوتا ہے. اب سائنس دان حضرت جو بھی اس کی تشریح کرے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جو پانی جس کی فطرت ہے نیچے جانا, اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, اوپر لے گئے, وہاں اوپر رکھا ایک مدت تک, اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل, پھر آسانی سے اس کو نیچے لے آئے, پھر اسی ہزار ٹن کی چیز زمین کے اندر ایسی چلی گئی کہ نظر ہی نہیں آتی ہے, اور پھر مفید شکل میں دوبارہ نکل آئی. تو پانی کی جس کی فطرت ہے نیچے جانا, اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا سب کچھ کر سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آگ کے ذریعے کمرہ نہیں بنا سکتا ہے, کیوں نہیں؟ جنت میں ایک کمرہ یہاں اور دوسرا کمرہ کتنے میل اوپر کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ جنت کا جو نہر ہے اس کو وہاں ہر کمرے کے پاس کیوں نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ ہر چیز کی جو فطرت ہے وہ تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی فطرت ایسی بنائے, ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو کچھ چاہتے کر سکتے. اچھا, تو یہ جنت اور جہنم کے عجائب کی پر اللہ کی جو قدرت حاصل ہے اس کا بیان ہے. اب آگے جو آیت کا بقیہ حصہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ موت دے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے, اس کا بیان ہے. وہ کس طرح, آپ دیکھیے. تو پانی نکل آیا کنویں کی شکل میں, چشمے کی شکل میں. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ, پھر اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے مختلف رنگ کے, مختلف قسم کے کی کھیتیاں, مختلف قسم کے, کبھی چاول, کبھی گیہوں, جو بھی ہو, بالی, فلاور, جو اس کے زیادہ گرین جو بھی ہو نکالتے ہیں اس کے ذریعے. ثم یہی جو ثم یہی جو پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہے, یہی جو وہ سوکھ جاتی ہے, وہ ڈرائی ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا, پھر تم دیکھتے ہیں کہ وہ پیلا ہو گیا, پیلا پڑ گیا. ثم یجعلہ حطاما, پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے چورا چورا کر دیتے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے, یعنی اس کے ذریعے یہ سب مفید قسم کی کھیتیاں وغیرہ کراپس نکل آئے. پھر نکل آنے کے بعد اگتے بھی ہیں, لہلہانے بھی لگتے ہیں, پھر لیکن پھر ایک مدت وہ آتا ہے کہ وہ خشک ہونے لگتا ہے. اگر اس میں ہو سکتا ہے اس وقت تک اس میں مفید چیزیں نکال دی گئی, ورنہ خود بخود بھی خشک ہونے لگے اگر اس سے فائدہ خشک, پھر پیلا ہو جاتا ہے, پھر اس کو چورا چورا اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. یہ بیان کرنے کا کیا مقصد, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے, انسان بھی پانی سے پیدا ہوتا ہے, انسان بھی پانی سے پیدا ہوتا ہے, پھر پانی کے نتیجے میں وجود پاتا ہے, پھر اسی پانی اس کی غذا میں سے ایک بہت بلکہ یوں سمجھو کہ سب سے اہم حصہ ہے. کھانا نہ ملے تو آدمی ایک دو ہفتے تک بھی زندہ رہ سکتا ہے, بہت دقت کر, پانی نہ ملے تو تین چار دن میں مر جائے گا. تو سب سے اہم غذا اس کا یہی ہے, آدمی اس کے ذریعے نشو نما پاتا ہے اور بڑا ہوتا ہے, اور بڑے ہونے کے بعد ایک مدت وہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی سوکھنے لگتا ہے, بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے, اور پھر وہ بھی پیلا ہو جاتا ہے. یعنی پہلے جو رنگ تھا, اگر آپ 20 سال کی عمر میں 30 سال کی عمر میں دیکھیں تو چہرہ ایسا کہ بہت خوبصورت چہرہ دیکھ کر مسرت ہوتی ہے, وہی چہرہ اب ایسا کہ دیکھنے میں کوئی مسرت نہیں, دیکھنے میں وہی چہرہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی روح جسمانی اعتبار سے تو چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے, لیکن روحانی اعتبار سے منور رہتا ہے تو وہ خوبصورت ہی نظر آتا ہے, وہ دوسری بات ہے. ورنہ وہ بھی پیلا پڑ جاتا ہے, اب وہ روشنی وہ چمک جو تھی وہ نہیں ہے, اور پھر ایک وقت کے بعد وہ انسان انتقال کر جاتا ہے زمین میں, روح نکل جاتی ہے زمین میں چلا جاتا ہے, اور وہاں وہ انسان بھی چورا چورا جو ہو جاتا ہے. تو انسان جس طرح پانی پیداوار کے ساتھ اور کھیتیوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے, انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا, لیکن ہر انسان جانتا ہے کہ پھر جس جو پیداوار سوکھ جاتے ہیں تو ان کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھر وہ زمین اس کو کھا جاتے ہیں, پھر زمین اسی طاقت سے دوبارہ مزید پیداوار دوسرے سال اگاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ زمین میں آپ نے اگائے ایک سال پھر دوسرے سال زمین کچھ نہیں اگا, صرف دوسرے سال وہی دوبارہ شروع ہو جاتا ہے وہی پانی کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر کے اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایک سائیکل سے گزر کر پانی سے نکلا اور جو زمین سے آیا اور پھر دوبارہ زمین میں چلا گیا, پھر جس طرح پیداوار دوسرے سال دوبارہ اگتے ہیں تو انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ دوسرے سال یعنی دوسری دنیا میں, آخرت کی دنیا میں دوبارہ اگے گا وہ. اسی لیے آگے فرمایا ان فی ذلک لذکرٰ لأولی الالباب, یقیناً ان باتوں میں یاد دہانی ہے, نصیحت ہے. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, یعنی جو عقل کو استعمال کرتے ہیں, جو حق کی تلاش میں سوچتے ہیں کہ حق کیا ہوگا, خدا ہے تو خدا کیسا ہوگا, تو ان کو یہ سب کچھ نظر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. ہاں کسی کو حق ڈھونڈنے کی فکر ہی نہیں, یا حق سامنے آ جائے پھر بھی اس کو یہ فکر ہے کہ میں کس طرح کمفرٹیبل رہوں, میں کس طرح مزہ اڑاؤں. تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ, کتنے ہی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس سے وہ گزرتے ہوں گے, یمرون علیہا گزرتے ہوں گے, وہ معنی غافل, لیکن وہ تو اس سے غافل ان سے غافل رہتے, ان کو تو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوتا ہے. تو یہ آیت کی ایک تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب پر ڈال ہے. لیکن آیت کی دوسری تفاسیر بھی ہے, ایک دوسری تفسیر ہم لے لیتے ہیں اسی کہ اس میں بھی فوائد ہیں. وہ دوسری تفسیر کیا ہے کہ وہ یہ کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ پانی کو اندر پہنچا دیا, تو بعض حضرت نے لکھا ہے کہ اس میں یہ پانی جو ہے ایسی چیز ہے جو بہت ہی مفید ہے, اور مفید ہونے کے ساتھ ہر شخص کے لیے اویلیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے, جو دین آسمان اپنی طرف سے اتارا ہے, جو علم جو دین جو ہدایت, وہ بھی ایسے ہی ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس دین اور ہدایت اور علم کو میں لے کر آئے وہ پانی کی طرح ہے. تو وہ دین اور ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ دین اور ہدایت اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوتا ہے, جس طرح پانی ہر جگہ پھیل جاتا ہے. لیکن پھر جس طرح پانی سے مختلف قسم کے پودے اگتے ہیں, مختلف قسم کے پیداوار, ایسے پیداوار بھی اگتے ہیں جو بہت ہی مفید ہیں, اور ایسے بھی ویڈز بھی اگتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے. جہاں اچھے پیداوار ہونا چاہیے وہ ویڈز اور وہ خود رو گاس اگتا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ اچھے پیداوار وہاں نہیں اگ سکتے, اس سے کہ زمین کی جو سب اچھی چیزیں اچھے نیوٹرینٹس وہ خود رو گاس اور وہ ویڈز لے رہتے ہیں. تو ایک طرف ایسے پیداوار, دوسری ایسے بھی پیداوار ہوتے ہیں جو اگتے ہیں لیکن وہ انسان اور جانور دونوں کے لیے زہریلے ہیں, تو مضر ہی مضر. اور دوسری طرف ایسی چیزیں بھی اگتی ہیں جو مفید ہی مفید. بعض کھجور کی جو درخت ہے وہ تو ہم نہیں سمجھتے ہیں اسے کہ ہمارے یہاں اگتی نہیں, اگتا نہیں, کہ کھجور کا جو درخت ہے عرب حضرات وہ کہتے ہیں, وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کھجور کے درخت کا ہر حصہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ آپ اٹھا سکتے, کوئی نہ کوئی کام میں آپ استعمال کر سکتے, اوپر سے نیچے سے لے کر مفید. ایسی چیزیں بھی اگتی ہیں کہ اوپر سے نیچے سے لے کر میٹھی شوگر کین, اور دوسری طرف ایسی چیز جو اوپر سے نیچے تک زہریلا. تو اس میں اشارہ ہے کہ علم اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اویلیبل کرتے ہیں, لیکن ہر ایک اس کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتا ہے, کیسے کیسے فائدہ اٹھا سکتے, اس اعتبار سے ہر شخص الگ قسم کا پودا ہے. وہ لوگ جو بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ان کھجور کی درخت اور ان شوگر کین کی طرح, اور وہ لوگ جو بیچ میں بہت, اور وہ لوگ جو بالکل نہیں فائدہ اٹھاتے بلکہ کبھی الٹا دوسروں کو گمراہ کرنے کے, وہ ان مضر زہریلے پودے یا ان خودرو گاس کی طرح. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کچھ ہدایت کو لیتا ہے, کچھ ترک کرتا ہے, کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ گناہ بھی ہے جیسے ہم میں سے بہت ہے. تو ایسے بھی پودے آپ کو ملیں گے کہ اس کے کچھ مفید حصے اور کچھ مضر حصے, کچھ مفید حصے لیکن کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو آپ کو پھینک دینا پڑے گا. پھر جو چیزیں مفید ہوتی ہیں, جو پودے مفید ہوتے ہیں, یا بعض جو پودے یا جو پیداوار جس میں کچھ نہ کچھ فائدے کی چیزیں, کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی یہ فائدے کی چیز لے جاتا ہے, یا تو انسان لے جائے گا, یہ سب کھیتیاں ہیں اس میں دانے انسان لے جائے گا, تو وہ رہیں گے, پھر وہ کسی اور کو فائدہ ہو, وہ انسان کی غذا میں آ کر تو اس کی زندگی چلتی رہی, یا کوئی جانور کسی جانور نے اس کو کھا لیا, جانور کو فائدہ ہو, پھر اس جانور کو انسان کھائے گا, انسان کو فائدہ ہوگا, تو اس کی زندگی اور وہ اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. وہ مفید ہے تو وہ اونچے وہ دسترخوان پر, بادشاہ کے دسترخوان میں بھی پہنچ جاتا ہے, اور بادشاہ کے دسترخوان پر بھی اس طرح کہ اس کی خوشبو پورے محل میں مہکتی ہے. اور دوسری طرف خودرو گاس, محل کا ادنا کام کرنے والا گارڈنر جو ہے, مالی جو ہے, اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے, یا مضر ہے تو وہی حال ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ ہر ایک اپنے اعتبار سے فائدہ اٹھائے گا, اور اس وقت جو ہے دنیا میں جس طرح اس پانی کے ذریعے یہ جو مضر پودے ہیں خضرو گاس, وہ بھی بہت اونچے ہو جاتے ہیں. ہم نے جب گھر خریدا تھا 2-3 سال, تو اس سے پہلے جو لوگ تھے اللہ بہتر جانے ان کی مشغول کیا تھا, لیکن کوئی خاص گارڈن کی فکر نہیں تھی. یار ایک گھاس اور خضرو پودے تو اتنے کہ گویا درخت ہی ہو گئے, تو باقاعدہ کسی کو بلانا پڑا پوری صفائی کے لیے, تو وہ بھی بہت اونچے ہو جاتے ہیں اور یہ بھی اونچے ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں اونچائی کے اعتبار سے کبھی ایسا نظر آئے گا کہ اچھے لوگ اور برے لوگ میں کوئی فرق نہیں, بلکہ برے لوگ ایسے پوزیشن میں پہنچ گئے کہ اچھے لوگ نہیں پہنچے, لیکن انجام کار کے اعتبار سے وہ اچھی چیزیں, وہ اچھے لوگ, وہ اس کی زندگی, ان کی زندگیاں چلتی رہتی ہیں, ان کا فائدہ آگے پہنچتا ہے, انسان اس سے فائدہ ہوتا ہے, جانور اس کے کبھی بادشاہ کے دسترخوان پر پہنچ جاتے ہیں, اور وہ بری چیزیں وہ پھینک دی جاتی ہیں. تو جنت میں بھی آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا, اچھے لوگوں کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور برے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو خیر ان آیتوں میں یہ تو دو ہی تفسیریں ہم نے عرض کی, اور انجام پہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں. مثال کے طور پر بعض اللہ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ایک دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی اندر چلا جاتا ہے. اب پانی جو ہے وہ ایک چیز ہے, ایک رنگ کی ہوتی ہے, ایک رنگ کا ہوتا ہے, وہ تو کوئی دوسری چیز مل جاتی ہے تو, ورنہ ایک رنگ کا ہوتا ہے, سیلان وغیرہ ہر اعتبار سے ایک ہی قسم ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی حقیقت ہے ایک ہی قسم وہ پانی ہے, لکڑا اور ووڈ کو دیکھے تو بہت ہی الگ قسم ہے, لوہا اور میتھل دوسری قسم, تو اس میں پانی ایک ہی قسم, وہ کچھ عارضی طور پر کوئی دوسری چیز ڈال دے وہ دوسری بات, لیکن اس کے باوجود اسی ایک قسم کے پانی سے کتنے الگ رنگ اور کتنے الگ قسم کے پودے نکل آتے ہیں. اب یہ انسان اگر سوچے تو وہ تو ناممکن ہونا چاہیے. بھائی ایک ہی چیز لکڑی کے ذریعے آپ کتنی چیزیں بنا سکتے ہیں, آپ الماری بنا سکتے ہیں, شیلف بنا سکتے ہیں, کوئی اور جو, لیکن ایک حد تو ہے نا. رنگ کے اعتبار سے بھی کسی رنگ مزید رنگ لانا ہو تو کچھ پینٹ ڈالنا پڑے گا, دوسری چیزیں ڈالنی پڑے گی, لیکن وہی ایک پانی کے ذریعے کتنی الگ قسم کی چیزیں وجود میں آتی ہیں, اور وہی پانی سے انسان بھی فائدہ اٹھا, لیکن کتنے الگ قسم اور الگ رنگ کے انسان, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے. تو خیر اسی پر ہم بس کرتے, اس آیت میں بہت سے اور فوائد بھی, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عبرت کی نگاہ نصیب فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے. ایسے بھی واقعات ہوتے کہ کسی کا انتقال ہو گئے جس طرح, اور وہ عبرت کی چیز ہے. بہت سے نافرمان اور بے دین لوگ کے خاندان میں ایک شخص کو بہت عبرت حاصل ہوا, زندگی بدل گئی. ایسے لوگوں میں جانتا ہوں, زندگی بدل دی پوری, اور باقی لوگ اپنے رفتار پر چلتے کہ وہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس کو عبرت کی نگاہ نصیب ہوئی, اور باقی کو عبرت کی نگاہ نصیب ہوئی, نصیب ہوئی لیکن انہوں نے اس کو ٹال دیا. تو عبرت کی نگاہ بہت ہی قیمتی چیز ہے, اس کی دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے اور اس کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. ہم کوئی بھی چیز دیکھے تو اس میں غور کریں کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہر چیز سے سبق اٹھاتے ہیں. آپ کو ایک آسان سی مثال, ابھی یہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے, لیکن غور کرتے ہیں تو ہر چیز سے فائدہ ملتا ہے. اس کے ایک مثال بیان کرتا ہوں. ہم جب گاڑی چلاتے ہیں تو لائٹ جب ہم پہنچے تو سرخ ہے یا سب سے, اسے تو ہمیں کوئی سرخ, ہم تو سوچتے چلو سرخ ہے تو انتظار کرنا پڑے, سب سے تو آگے چل سکتے, بس اتنا ہی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے جن کو عبرت کی نگاہ حاصل تھی, ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے, تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی انہوں نے اس سے کیا فائدہ اور کیا سبق لیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ کبھی نکلتے ہیں تو دیکھتے کہ ہر لائٹ سرخ ہی ہے سرخ ہے, اور کبھی نکلتے تو ایسا بھی محسوس ہے کہ ہر لائٹ سبز ہی سبز ہے. تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی, یہ بھی اللہ کی قدرت کی کوئی کوئنسیڈنس نہیں, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ یہی راستہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو وہاں اتنی مدت میں پہنچنا چاہتے تو کس طرح انتظام کرتے. ہمیں لگتا ہے کوئنسیڈنس, لیکن ہم عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. اور اللہ کو اتنی مدت میں پہنچانا ہے تو ہر لائٹ کو سرخ بنا دی. تو ہر چیز میں عبرت ہے. وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ الواحد, ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہر چیز میں نشانی ہے, ہر چیز میں جو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ علیم و قدیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان باتوں پر, سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.